بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أهل بيت أطهار عليهم السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صل على محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کریم کے بارے میں اور ان شبوں کے اندر کی جو خدا متعال نے مغفرت اور ہدایت کی شبیں قرار دی ہیں اپنے وقت کو گزاریں خدا متعال کی ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں خدا متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس تصور کے ساتھ کہ انشاءاللہ شکرانے نعمت کے نتیجے میں نعمتیں بڑھتی ہیں ہم زیادہ سعادتیں حاصل کر پائیں گے اور انتہا میں یہ سعادت نصیب ہو کہ وقت کے امام کی نظر لطف ہمارے شامل حال ہو جائے ان کے ظہور کے موقع پر ان کی نصرت کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب ہو انشاءاللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صل محمد و آل محمد و عجل فرج ان مباحث کے لیے جو عنوان آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ قرآن کریم کے قوانین کی روشنی میں ہماری مشکلات کے حل کے لیے چند نکات ہیں اور اس سلسلے میں چند بنیادی نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کا مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے عرض ہوا کل کہ قرآن کریم کبھی بھی سطحی طریقے سے مشکلات کو حل نہیں کرتا قرآن انتہائی عمیق اور پائیدار حل پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حل کے سلسلے میں ہمیں عقائد پہ رجوع کرنا پڑتا ہے سب سے پہلا مرحلہ جس کے اندر ہمیں گزرنا ہوتا ہے وہ اپنی شناخت کو بہتر بنانا قرآن کریم چاہتا ہے کہ ہماری شناخت بہتر ہو جائے اس کے کچھ ریفرنسز آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ کس طریقے سے جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور شکست کھائی تو ان کو ایک نئی معرفت ملی اور اس معرفت کے نتیجے میں ان کا فرعون کے ساتھ تعلق بالکل ختم ہو گیا اور انہوں نے خدا متعال کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیا تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو اور اس معرفت کے لیے چند بنیادی نکات تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے اس کے بعد عرض ہوا کہ جیسی ہماری معرفت بڑھتی ہے ہم کائنات کو ایک اور انداز میں دیکھتے ہیں تو اس کائنات کے کچھ قوانین ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں اور قرآن کریم ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہمیں ہدایت دیتا ہے اور ان قوانین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان قوانین میں سے ایک قانون انفاق کا قانون ہے عطا کرنے کا قانون ہے دینے کا قانون ہے اور اس قانون کو سمرائز کیا تھا کل آپ کے سامنے آخری لمحات میں کہ آپ جو چیز خود حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے کسی کم مقدار میں کسی کم سطح میں لوگوں کو دینا شروع کر دیں اور اس بات کو ہم قانون کے طور پر اپنی زندگی میں آزما سکتے ہیں اور اس آزمانے کے نتیجے میں ہمارا یقین بڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے میں نے ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک کہ مثلاً فلاں امریکن رائٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو آزمایا ہے کہ اگر میں کسی دوسروں کی مشکل کو حل کرتا ہوں تو میری مشکل حل ہوتی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں سوچنا پڑے گا کہ آیا کیا ہم اس کو آزما سکتے ہیں اس نے صرف اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا تھا ہمیں قرآن کریم سے سیکھنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ تجربے کے اندر سیکھنے میں ہمیشہ یہ امکان موجود ہے کہ شاید سیکھنے کو کچھ بھی نہ ملے مثلاً اگر ایڈیسن بلب بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے 100 دفعہ کوشش کی اور نہیں معلوم کتنی دفعہ کوشش کی تو یہ امکان موجود تھا کہ 1000 دفعہ بھی کوشش کرتا اور کچھ نہ ملتا یہ امکان موجود تھا لیکن اگر ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ امکان قطعاً نہیں ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا قطعاً یہ بات موجود ہے کہ جیسے ہم کوشش کریں گے خدا تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ نصیب کر دے گا تو ہم کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انفاق کے سلسلے میں ایک قانون ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا بات کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور اللہ کے قانون کی طرف غور کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں نصرت کروں گا پہلے میں ان نصرت ہونے والے موارد کی طرف اشارہ کر دوں کہ کس چیز کی نصرت مجھے اور آپ کو زندگی میں چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مادی دنیا کے اندر انسانوں کی خواہشات کیا کیا ہیں مادی دنیا کے اندر اگر ہم خواہشات کو جمع کریں تو کچھ بنیادی ترین ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ انسان کی سہولتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کی خواہشات ہوتی ہیں. مثلا جس کو سیاسی نعرے کے طور پہ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، یہ انسان کی ضرورت ہے، بنیادی ترین ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو روٹی چاہیے، اسے کپڑا چاہیے، اور اس کو شیلٹر چاہیے، مکان چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تین بنیاد اور ضرورتیں اس کے اوپر آتی ہیں، جب اس کو یہ تین چیزیں فراہم ہو جاتی ہیں، یعنی روٹی کپڑا اور مکان اگر اس کو مل جائے تو اس کی تین ضرورتیں اور سامنے آتی ہیں، اور وہ ہیں تعلیم، صحت اور روزگار، اور جو پائیدار ضرورتیں. روٹی کپڑا اور مکان کے اندر مشکل یہ ہے اس میں پائیداری نہیں ہے. مثلا آج آپ کو روٹی مل گئی ہے تو شام کو پھر چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان مشکلات کو حل کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر تعلیم، صحت اور روزگار. اگر کسی کو تعلیم، صحت، روزگار ملی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ روٹی کپڑا مکان کی مشکل کو خود بخود حل کرنے کے قابل ہو جائے گا. تو اس طرح ہم چھ کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں. اب ان کو اگر ہم سمرائز کر لیں کہ انسان کو مادی طور پر زندگی میں کیا کیا چاہیے، تو مادی طور پر زندگی میں مثال کے طور پر اس کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے. اس پیسے سے وہ اپنے لیے وسائل خریدے گا، اس پیسے سے وہ اپنے لیے آسائش حاصل کرے گا. اور اس کو کیا چاہیے؟ اس کو تعلق چاہیے. مادی دنیا کے اندر انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ اسے کوئی تعلق ملے. مثلا جس کو ہم اولاد کے ٹائٹل کے اندر لا سکتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کی اولاد ہو، اس کا گھر بار ہو، اس کا کوئی تعلق بنے، وہ اپنے نسل کی بقا کے لیے خواہش رکھتا ہے. تو مادی دنیا کے اندر انسان کو مال چاہیے، مادی دنیا کے اندر انسان کو اولاد چاہیے، اور کیا چاہیے انسان کو؟ انسان کو احترام بھی چاہیے. مادی دنیا کے اندر احترام بھی چاہیے. میں مادی دنیا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہے کوئی خدائی خدمت کی خاطر ان تمام چیزوں سے گزر جائے. مثلا حضرت سلمان فارسی خداوند متعال کے دین کی خدمت کی خاطر ان تمام سے گزر گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مادی انسان کو ظاہر ہے کہ چاہیے، مجھے اور آپ کو سب کچھ چاہیے. تو ہمیں تھوڑا دولت چاہیے، تھوڑی ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں احترام چاہیے، طاقت چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں طاقت بھی چاہیے. ہر انسان کے پاس ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہو. اچھا، ان سب کو حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک طریقہ غلط طریقہ ہو سکتا ہے. کیا آپ غلط طریقے سے ان سب کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیجئے، وہ طریقہ کھلا ہوا ہے، پوری دنیا اس کو ٹرائی کر رہی ہے. کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، چند لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کی دوڑ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 100 میٹر کی میراتھن، 100 میٹر کی دوڑ، یا مثلا 25 کلومیٹر کی میراتھن، اس ٹائپ کی جو دوڑ ہوتی ہے. ایک آدمی نے فرسٹ آنا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی لوگوں نے ہارنا ہے. جو سیکنڈ ہے وہ پہلے والے سے ہارے گا، جو تھرڈ ہے وہ پہلے دو سے ہارے گا، جو فورتھ ہے وہ پہلے تین سے ہارے گا. اس طرح آگے آہستہ 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 لوگ ہارنا شروع ہو جائیں گے. آیا اللہ کی دوڑ بھی ایسے ہی ہے؟ آیا خدا تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے ایسی کسی دوڑ میں بھیجا ہے؟ مادی دنیا کی دوڑ ایسے ہی ہے، آپ آگے جائیں گے، چار آدمی پیچھے جائیں گے. اللہ کی دوڑ کیسی ہے؟ اللہ کی دوڑ ایسی ہے آپ اگر اکیلے اکیلے آگے آ رہے ہیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا کہتا ہے سب کو لے کر آؤ. لہٰذا اگر اللہ کے نبی بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، کہتا ہے کیوں آئے تم، اپنی قوم کو لے کر آؤ. تو یہ بہت عجیب سی دوڑ ہے جس کے اندر آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ کتنے اور لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ آئیں. یہ بہت خوبصورت نظام ہے جو خدا تعالیٰ کے نظام میں ہے. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، مادی دنیا میں ہمیں کیا کیا خواہشات ہیں؟ ہمیں دولت چاہیے، اولاد چاہیے، طاقت چاہیے، احترام چاہیے، غلط طریقوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. اب ہم قانون کے طور پر خدا تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم سے، آیا کوئی خدائی قانون ہے جو جس کی مجھے تضمین مل جائے کہ یہ سب مل جائے گا؟ کوئی خدائی قانون ہے اس سلسلے میں؟ جیسے کل کسی سوال کرنے والا نے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر سیاست اور معیشت کے لیے کوئی نظام نہ رکھا ہو؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. سیاست اور معیشت انسانی زندگی کا حصہ ہے، اس کا براہ راست تعلق انسان کی ہدایت، سعادت اور شقاوت سے ہے. تو جس موضوع کا تعلق براہ راست ہدایت، سعادت، شقاوت سے ہوگا، وہ قرآن کریم میں کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی کہے کہ سیاست اور معیشت کی تاثیر نہیں ہے، تو پھر کیوں انبیاء کرام علیہ السلام ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ اس کی تاثیر ہے کہ نظام ظالمانہ ہو یا عادلانہ ہو. اتنی تاثیر ہے کہ وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے جو ایجنڈا بنا ہوا ہے ہمارے پاس، وہ سنگل لائن، ایک لائن کا ایجنڈا ہے، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملا ظلما وجورا. تو ان سب کی حیثیت ہے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم خدا تعالیٰ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی کتاب کے اندر پیسے کے لیے، اولاد کے لیے، احترام کے لیے، طاقت کے لیے کیا کوئی قانون موجود ہے؟ اگر قانون موجود ہے تو مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں، یہ سب چیزیں مجھے نصیب ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ مجھے یہ کرنا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں مجھے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس دوائی کو کھانے سے دل کا عارضہ نہیں ہوتا، لیکن ایک مشکل ہے وہ یہ کہ یہاں جعلی دوائیاں بھی بک رہی ہیں، تو مجھے ایک احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ کون سی دوا کھانے سے بیماری دور ہوگی، اور دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ صحیح دوائی مجھے مل جائے، مجھے غلط دوائی نہ ملے. اب میرے پاس تین چار چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، مجھے دولت چاہیے، اولاد چاہیے، طاقت چاہیے، احترام چاہیے، یہ سب صحیح راستے سے چاہیے. اور اب خدا سے پوچھنا ہے کہ آیا کتاب خدا کے اندر میرے پاس کوئی ایک راستہ ہے اس کام کے لیے؟ اچھا ممکن ہے خدا یہ کہے کہ دولت کے لیے راستہ یہ ہے، اولاد کے لیے ایک اور، طاقت کے لیے کوئی اور، احترام کے لیے کوئی اور، تو وہ بھی قبول ہے. ٹھیک ہے، چار چیزوں پہ محنت کر لیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی چیز میں خدا نے ان چاروں کے وعدے کیے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنی آیات کریمہ کے اندر ایک پیرامیٹر کے اوپر ان سب کے وعدے کیے ہوئے ہیں، یعنی ایک عمل ایسا قرار دیا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، فرماتا ہے اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اولاد بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، طاقت بھی ملے گی، اور احترام بھی ملے گا تمہیں. اب وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا ہماری مشکل کیا رہے گی؟ پہلا مسئلہ تو یہ کہ یقین ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ آپ کو یقین بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کو واقعا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ قرآن کریم کا ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، تاکہ قرآن کریم کا ریفرنس ہونے سے آپ کو یہ اطمینان رہے کہ ہاں بھائی یہ قرآن کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں سے ہے، کسی پڑھنے والے نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا ہے. ایک بات. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں شبہ آئے کہ پتہ نہیں آیت کا مطلب یہی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو مولانا صاحب نے یہاں تشریف فرمایا، میں بھی کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ بول دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں کسی نے اس کو کوئی گھمایا نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے. تیسری بات آپ کو کرنی ہوگی، جو خدا نے مانگا ہے وہ آپ کر کے دکھا دیں. قرآن کریم کے اندر ہمارے پاس اچھائی یہ ہے کہ یہ قطعی و صدور ہے، اس کا صادر ہونا قطعی ہے، خدا کی کتاب ہے. سمجھنا کچھ مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی جدوجہد کر لیتے ہیں، باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہ ہمارا اپنا کام ہے، کریں یا نہ کریں یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب میں چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. توفیقات کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سورہ انفال میں آیت نمبر 33، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کل میں نے سورہ انفال کا تذکرہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، اس وقت کے لیے جب دشمن کا سامنا کرنا پڑے تو خدا تعالیٰ نے کہا دو پیرامیٹرز پہ کام کرو، فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. دشمن کے ساتھ مقابلے میں ان دو کے اوپر اگر محنت کر لو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی. اب اسی سورہ انفال کے اندر خدا تعالیٰ نے قانون دیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، خدا فرماتے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں. ایک قانون مل گیا ہمیں، اگر کسی کو خدا کے عذاب سے بچنا ہے استغفار کر لے. استغفار کرنے کا مطلب بس اتنا کہنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ استغفار کا ایک مصداق ہو سکتا ہے. مثلاً اگر میں نے کبھی نظر مانی ہو کہ میں ہر روز 10 دفعہ استغفار کروں گا اور میں 10 دفعہ روزانہ کہہ دوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ نظر پوری ہو جائے گی. صرف ایک مشکل ہے، آیا یہ وہ استغفار ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا. نہج البلاغہ نے تفصیلی بیان دیا ہے کہ استغفار کے لیے کیا کرنا چاہیے. کم از کم کام جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ گناہ سے تعلق ٹوٹنا چاہیے اور گناہ کے اثرات کو ختم ہونا چاہیے، یہ دو کام ہونے چاہیے. اگر میرے ہاتھ میں یہ کاپی غصب کی ہے، کسی کا مال میں نے غصب کیا نعوذ باللہ تعالی، اب میں اس کو ہاتھ میں لے کر کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا فائدہ ہوا پھر؟ اسی کے تو گناہ کے اوپر میں استغفار کر رہا ہوں، ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب ہے میری استغفار صحیح نہیں ہے. میں نے ایک گھر کو اپنی غلط کمائی سے حاصل کیا ہوں نعوذ باللہ تعالی، اس گھر کے اندر بیٹھ کر ہر روز 1000 دفعہ کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو کیا فائدہ ہوا؟ ابھی گناہ جاری ہے. بس پہلی شرط جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ گناہ سے تعلق ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، دوسری بات یہ گناہ کے اثرات ختم ہوئے یا نہیں ہوئے. آپ گناہ کے سارے اثرات کو ختم کریں گے اس کے بعد استغفار کریں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں خدا اس قوم کو عذاب نہیں کرے گا. سورہ کہف کے اندر استغفار کا ایک اور طریقہ, ایک اور اثر بتایا. سورہ کہف آیت نمبر 55, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. فرمایا خدا تعالیٰ نے لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے سامنے آئے اور اپنے رب کے حضور استغفار کریں. یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کام کے اندر. اگر تم استغفار کرنا چاہتے ہو اپنے رب کے حضور, تمہارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حتیٰ خدا فرماتا ہے کفر کے ماحول کے اندر بھی اگر کوئی رہ رہا ہو تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. الحمدللہ میں تو اور آپ اچھے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں, کم از کم کفر کے ماحول کے اندر تو نہیں ہیں ہم لوگ. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب ہدایت ان کے سامنے آئے اور وہ چاہیں کہ استغفار کریں تو رکاوٹ کیا ہے ان کے لیے, اپنے کام کو انجام دیں. اچھا اگر ہم استغفار کریں گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا نصیب ہوگا, چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورہ نمل پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے, آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم کو میرا رحم چاہیے استغفار کرو. خدا تعالیٰ کا رحم چاہیے, خدا رحم کرے کیا ہوگا پھر, خدا رحم کرے گا ہماری غلطیوں کی بھی بخشش ہوگی, ہمارے پر نعمتوں کی بارش ہوگی. فرماتا ہے رحم چاہیے میرا استغفار کرو. سورہ نمل آیت نمبر 46, لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم لوگ استغفار کیوں نہیں کرتے, شاید تم رحم پا جاؤ. خدا تعالیٰ دعوت دے رہا ہے گویا تم کو میرا رحم نہیں چاہیے, تم نہیں چاہتے میں تم پہ رحم کروں, میں تمہارے اوپر احسان کروں, اگر چاہتے ہو کہ میں یہ کروں استغفار کیوں نہیں کرتے. یعنی عجیب لگتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, خدا جو غنی و بے نیاز ہے اس کو میرے اور آپ کے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کہتا ہے تم لوگ استغفار کیوں نہیں کرتے. یعنی کرو استغفار اور اس رحم خدا کو حاصل کرو, اور اس سے بڑھ کر وعدے فرماتا ہے. سورہ نساء کے اندر 110 آئے کریمہ, آیت نمبر 110, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ. اور اس میں تردد ہے کہ شاید او یظلم نفسہ ہو, میری طرف سے تردد ہے شاید ایسا نہ ہو کہ میں نے غلطی کر دی ہو. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو برائی انجام دے, اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے, پھر اللہ کے حضور استغفار کرے تو خدا کو غفور الرحیم پائے گا. اس کا مطلب کیا ہے, اگر کوئی صحیح استغفار کرے ممکن نہیں ہے خدا اسے نہ بخشے. اگر کوئی صحیح استغفار کر لے خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش نصیب ہونی ہونی ہے. بس اب تک جو کچھ بتایا اس میں کیا ہو رہا ہے, اگر کسی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم چاہیے استغفار کرے, اگر عذاب سے بچنا چاہتا ہے استغفار کرے, ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے استغفار کرے, اور آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کو غفور الرحیم پانا چاہتا ہے تو استغفار کرے. اچھا یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں معنوی چیزیں. ابھی وہ لوگ جو مادی چیزوں کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جنت کی باتیں ہیں ساری, یہ پھر وہی آخرت کی باتیں ہوں گی. اب تین چار پوائنٹ ورڈز کرتا ہوں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد. سورہ نوح آیت نمبر 12, سورہ نوح آیت کریمہ, استغفروا ربکم. حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا, اپنے رب کے حضور استغفار کرو, تمہارا رب بخشنے والا ہے. اگر استغفار کریں گے تو کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر آسمان کو گردش میں لے آئے گا. کیا مطلب آسمان کو گردش میں لے آئے گا, آسمان تو ویسی گردش میں ہونا چاہیے, تمام اجرام فلکی ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں, تو کیا مطلب ہے آسمان کو گردش میں لے آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آسمانی عوامل ہیں وہ تمہاری خدمت میں قرار پا جائیں گے, فرشتے تمہاری خدمت کریں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا, جو الہی عوامل ہیں وہ تمہاری خدمت کے اوپر آئیں گے, تمہارے لیے گردش میں آئیں گے. نمبر ایک یرسل السماء علیکم مدرارا. اس کے بعد اگر کوئی کہنے ابھی میری تسلی نہیں ہوئی, اور بالکل واضح, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا, تمہاری نصرت کرے گا. کون نصرت کرے گا, خدا نصرت کرے گا. خدا فرماتا ہے تمہیں مال اور اولاد کی نصرت چاہیے, یمددکم باموال وبنین, مدد تمہاری نصیب ہوگی. کیوں گھبراتے ہو, یہ تو دنیا میں تھا کہ دنیا میں تمہارے لیے آسمانی عوامل کو گردش میں لے آئے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ قرار دے گا، تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ البتہ ہم سب جانتے ہیں باغ اور نہروں کا مطلب جو جنت کے اندر ہیں، قطعاً دنیا کے باغ اور نہر نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے۔ خدا نے مطلع انبیاء کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں لے اور اس کے بعد انبیاء کو چند باغوں میں بٹھانا چاہتا ہو، ظاہر ہے خدا اس سے زیادہ کچھ دینا چاہے گا۔ اور خود خدا نے مطلع قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کو تم بس یہ سمجھ لو کہ فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کا تمہارا نفس خواہش کرے اور تمہاری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک ملے، وہ سب جنت کے اندر ہے۔ بس اس کا مطلب صرف یہ باغ نہیں ہونے چاہیے، اس کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے۔ بہرحال استغفار کے چند اثرات یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں، سورہ نوح آیت نمبر 12 میں، نمبر 1 آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لائے گا، نمبر 2 تمہارے لیے مال اور اولاد سے مدد کرے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے جنت اور باغ قرار دے گا۔ اس کے بعد دو آئے کریمہ اور ہیں جس میں خدا تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ سورہ ہود آیت نمبر 52، سورہ ہود آیت نمبر 52، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہاں پر ایک پیرامیٹر میں خدا تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، پچھلی والے آیہ کریمہ میں بس اتنا کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور استغفار کرو، اب یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے اور میرا اپنے خیال ہے وہ تفسیری اعتبار سے بہت اہم ہے۔ فرمایا اے قوم استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اس کے بعد خدا کی طرف پلٹ کر آؤ۔ یہ امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ لگتا ہے، استغفار تو بہت ہی آسان ہے، استغفر اللہ ربی و توب الیہ، آئے کریمہ تفسیر فرما رہی ہے اور کہتی ہے ثم توبوا الیہ، اس کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ کے آؤ، واپس آؤ۔ گویا جب تم نے گناہ کیا تھا تو تم نے اپنے رب سے پیٹ موڑ لی تھی، تم کہیں اور جانا شروع کر گئے تھے، اب جب تم نے استغفار کیے تو تم جہاں کہیں بھی گئے تھے وہاں سے خدا کی سمت واپس آؤ، تمہاری زندگی کہیں اور پہ لکھی ہے خدا تعالیٰ نے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم خدا تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوں تو یہ ساری کائنات ہمارے ساتھ ہے، اور جیسے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ان سارے عوامل کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، یہ سب ہماری مخالفت میں ہیں۔ پھر کیوں ہم اس خدا کے ماننے والے نہیں رہتے جس خدا نے سب کچھ بنایا ہوا ہے؟ اس لیے آیہ کریمہ نے بہت صراحت سے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے حضور استغفار کرو، پھر پلٹ کے آؤ اپنے رب کی طرف۔ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ وہی نتائج، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، وہاں پہ فرمایا تھا آسمان کو گردش میں لائے گا، مال اور اولاد سے مدد کرے گا، جنات اور انہار قرار دے گا، یہاں پہ ارشاد فرمایا آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لائے گا، یزدکم قوتن الی قوتکم، اور تمہاری طاقت میں اور طاقتوں سے اضافہ کر دے گا، تمہاری طاقت بڑھ جائے گی۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے بعد خدا نے متعلق گویا ایک طرح کا دھمکی بھی دیتا ہے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کے پیچھے ہرگز مت چلو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم استغفار نہیں کرو گے تو خود بخود مجرموں کے پیچھے چلو گے، تمہاری زندگی کے اندر استغفار ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ یہ ہے، ہم شیعہ ہونے کے ناطے پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ عزت نہیں چاہتے، احترام، آزادی، دولت بھی چاہتے ہیں، زندگیوں کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، اپنے اندر طاقت بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آیا واقعاً ہمیں یہ آیہ کریمہ نہیں پتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم بے دین سے مدد لینا چاہتے ہیں، دین سے مدد کیوں نہیں لینا چاہتے جبکہ ہم دین کے نام پر میدان میں کھڑے ہیں؟ آیا جو شیعہ کھڑا ہے پاکستان کے اندر دشمن کے مقابلے پر، ہم لا دینیت کے نام پہ کھڑے ہیں یا دین کے نام پر ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم دین کے نام پر ہیں، یہاں پر یہ جتنا مقابلہ ہو رہا ہے یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کے پیچھے دشمنوں کے ارادے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مثلا جیسے ابھی ایک برادر توجہ دلانا چاہ رہے تھے شام کے اندر کچھ ہو رہا ہے، شام کے اندر ممکن ہے امریکہ تیل کے لیے کر رہا ہو، ممکن ہے امریکہ کسی اور چیز کا اظہار کرے کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو پتا ہے اصل ہدف تیل بھی نہیں ہے، اصل ہدف آئل نہیں ہے۔ اس کی بہت سادہ سی ترکیب اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 2001 کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ نے اور مغربی ممالک نے جتنی بھی کوشش کی ہے جنگوں کے ذریعے سے اس کا بجٹ کتنے کا ہے، اس کا بل کتنے کا ہے؟ بھائی آپ اس نے پروگرام کیا ہے، اس پروگرام کا بھی ایک بل آیا ہوگا نا، انہوں نے مثلا اس جگہ کو کرائے پہ لیا ہوگا، یہ جو کچھ بھی وسائل خرچ کیے ہوں گے اس کا ایک بل ہوگا، اس بل کے بعد ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس بل کے اگینسٹ اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے۔ آپ نے ایک دکان لگائی، ایک سال کا آپ کا بل 1,00,000 روپے تھا، دکان سے آپ کو کمائی 50,000 کی ہوئی، تو آپ نیٹ لاس کے اندر ہیں، آپ نے 50,000 روپے ضائع کر دیے۔ اب ہمیں ایک بات دیکھنی پڑے گی، 2001 سے لے کر اب تک امریکہ نے اتنی جنگیں کر ڈالی ہیں، شام کے اندر جانے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں، ایران کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، یہ جو ساری ایکسپیڈیشنز ہوئی ہیں ان کا بجٹ کتنا ہے، کتنا ٹریلین ڈالر اس کا بجٹ ہے؟ اب میں چونکہ فیگرز آپ ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں کیا پتا ٹریلین ڈالر کتنا ہوتا ہے، ٹریلین ڈالر سے کیا کیا ہو سکتا ہے، ایک ٹریلین ڈالر میں 1,000 بلین ڈالر ہوتے ہیں، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے 1,000 بلین ڈالر، تو 1 بلین ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں پورے پاکستان کی ایکسپورٹ مثال کے طور پر بہت زیادہ آگے بڑھی تو 20 بلین ڈالر ہو جائے گی، نہیں ہوگی اتنی بھی، ابھی ہو گئی تو 20 بلین ڈالر ہو جائے گی، پورا پاکستان محنت کرے گا، پورے سال دنیا کو جو کچھ بیچے گا وہ 20 بلین ڈالر بنے گا۔ انہوں نے جو جنگیں کی اب تک اس کا بجٹ کتنا ہے؟ سکون سے کہہ سکتے ہیں اس کا بجٹ 2 ٹریلین ڈالر سے اوپر ہے، 2,000 بلین ڈالر سے اوپر ہے۔ اچھا کیا تیل اتنا پیسہ دلائے گا ان کو؟ نہیں دلا سکتا، تیل کی کمائی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دلاتی ہے، پورے مڈل ایسٹ کے اندر، ابھی تو پورے مڈل ایسٹ کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن فرض کریں پورے مڈل ایسٹ کی بات کریں، پورے مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہو گیا، ایک سال میں کتنے بلین ڈالر ملیں گے؟ 2 ٹریلین ڈالر پورے کرتے کرتے کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی ایران کو شکست نہیں ہوئی ہے، ایران میدان میں کھڑا ہوا ہے، یہ جو بجٹ لگا ہے یہ اس کے بعد اس کے اقتصادی اثرات ہیں جس کی میں تفصیل دائرہ نہیں بیان کرنا چاہوں گا، موضوع سے ہم نکل جائیں گے۔ ان سب کا لگائیں پیسہ، کتنا پیسہ لگ گیا ہوگا اس کام کے اندر جو اب تک ہوا ہے؟ اور ابھی عراق کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، عراق اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہے، ابھی امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اتنا پیسہ لگ چکا ہے، اتنا پیسہ لگ چکا ہے، اس کے سامنے تیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر انہوں نے پیسہ لگایا کیوں ہے؟ یہ پیسہ تیل کی خاطر نہیں لگ رہا ہے، یہ اسلام کو شکست دینے کے لیے لگ رہا ہے، ان کو اسلام سے خطرہ ہے، ان کو ہمارے تیل کم چاہیے، ہماری روحیں زیادہ چاہیے، یہ اس کے پیچھے ہیں۔ لہذا اگر آپ پاکستان کے اندر صحیح اسلام کی نمائندگی میں کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے تو تیل بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو پکارا جائے گا، آپ کے پیچھے بھی آئیں گے، آپ کون سا ان کو تیل بیچ رہے ہیں، یہ ہوگا۔ تو اصل مسئلہ ان کا تیل نہیں ہے، اصل مسئلہ ایک ایسی قوم ہے جو دین طلب کر رہی ہے، اور جب وہ دین طلب کرتی ہے ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی ان کو ہمارے دین سے کیا سروکار، ہم اذانیں دیتے رہے، ہم نمازیں پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ان کو ہمیں کیا سروکار؟ اگر ہمارے دین میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہ ہوتا تو پھر جس طرح ان کو سعودیوں کے دین سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے دین سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو قطریوں کے دین سے کون سا سروکار ہے؟ قطری مسجد بناتے ہیں روکتے ہیں کیا وہ؟ سعودی مسجدیں بناتے ہیں کبھی روکا انہوں نے ان کو؟ یورپ کے اندر مسجدیں بھر دی ہیں سعودی نے بنا بنا کے، کئی مسجدیں ملین ڈالر بھر بھر کے دیتے ہیں وہ لوگ، بناتے ہیں، لیبیا بنواتا تھا اس مسجدیں کون کون سے روکی امریکہ نے؟ اگر دین وہ دین ہو جو ظلم کے خلاف مقابلہ نہ کرے، ظالم کو ظالم نہ کہے، مظلوم کا ساتھ نہ دے، اور یہ وہ سارے کام جو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمائے کہ کرنا واجب ہے، اگر ایسا دین نہ ہو جو امیر المومنین نے دیا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس دین سے امریکہ راضی ہے، وہ دین امریکہ سے راضی ہے۔ لیکن اگر دین وہ دین ہے جو کہتا نہیں ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے، ظالم سے مقابلہ کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، اب مشکل ہے۔ اس دین کی تباہی کے لیے وہ 2 ٹریلین ڈالر بھی خرچ کریں گے، 4 ٹریلین بھی خرچ کریں گے، کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر یہ دین چل نکلا تو ان کا 2500 ٹریلین ڈالر کا نظام ختم ہو جائے گا، پورا نظام بیٹھ جائے گا، جس کے ذریعے انہوں نے پتا نہیں کتنا کمائی کی ہے، ابھی تک دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہ ساری بیوقوفانہ نظام ٹوٹ جائیں گے اگر یہ دین چل نکلا۔ بحمداللہ 30 سال سے تو چل نکلا ہے، 30 سال تو ہو گئے، اس کو روک نہیں سکیں یہ لوگ، اب یہ لوگ آخری جد و جہد کر رہے ہیں، ان کا سیناریو کیا بنے گا؟ ان کا سیناریو یہ بنے گا کہ یہ سیریا کے اوپر حملہ کریں گے، خود حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر رہے ہیں تو یہ شام، یہ ترکی اور پتہ نہیں سعودی عرب اور قطر سے انہوں نے سارے اپنے ان لوگوں کو جمع کیا جن کو ملٹری کی ٹریننگز دلوائی گئی ہیں، پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں، عرب بھی شامل ہیں، پتہ نہیں کون کون سی قومیتوں کے لوگ شامل ہیں، یہ سب گھسے ہیں اندر اور ان کا کام صرف ایک ایجنڈا ہے، اتنا پبلک کا قتل عام کریں کہ دنیا کنونس ہو جائے سیریا پہ حملہ ہونا ضروری ہے۔ یہ کھلی انسان کے خون کے بہانے کے ذریعے سے پبلک کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. ایک ایجنڈا ہے صرف, اتنا خون بہاؤ, اتنا خون بہاؤ کہ امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی حکومتوں سے کہیں کہ جاؤ حملہ کرو, اتنا خون ہم سے نہیں دیکھا جا رہا. کھلی بروٹیلیٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, کھلی دہشت گردی, یہ ہدف ہے ان کا. ہدف سیریا کی فوج چلانا نہیں ہے, ہدف سیریا کی عوام کا خون بہانا ہے تاکہ سیریا کی عوام کا خون بہے, اتنا خون بہے, اتنا خون بہے کہ دنیا امریکہ اور یورپ سے پکار کے کہے کہ جاؤ اور جا کے اس کو کسی طریقے سے بند کرواؤ, اور سارا بلیم آئے حکومت کے اوپر تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس حکومت کے خلاف اقتصادی محاصرہ بھی کروائیں, اس کے خلاف کارروائی بھی کروائیں, اور اس کے بعد جب اس کو شکست دینے میں مثلا امریکہ کامیاب ہو جائے تو اس کے ذریعے اپنے انتخابات کے اندر اپنے لیے میڈلز حاصل کریں. یہ ان کا ہدف ہے. اس کے پیچھے کیا چاہیں گے؟ اس کے پیچھے چاہیں گے کہ ایران کودے. یہ چاہتے ہیں کہ ایران اس معاملے کے اندر داخل ہو جائے, یہ چاہتے ہیں حزب اللہ اس معاملے کے اندر داخل ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے سے پھر بہانہ بنے گا کہ اس کے بعد پھر دوسرا قتل عام شروع ہوگا. تو اب ہم لوگ سخت وقت دیکھیں گے, ہم لوگ ایک کے قتل عام کے بعد ایک اور قتل عام دیکھنے کی تیاریوں میں ہو جائیں گے. اس وقت پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. یہ سخت وقت رہے گا, اگلے 3-4 مہینے بہت سخت جانے چاہیے, چونکہ امریکہ میں نومبر میں انتخابات ہوتے ہیں. یہ نومبر کے انتخابات سے پہلے بشار الاسد کو اتار کے اپنے لیے میڈل لینا چاہیں گے, اور اس کے اتارنے سے پہلے یہاں قتل عام چاہیے تاکہ ان کے لیے امریکی فوج کو بھیجنا تجویز ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جائز ہے اس کو بھیجا جائے. یہ سب اگلے چند مہینوں میں ہونا ہے, یہ سب ہمارے سامنے ہے. بہرحال ان کو دولت سے سروکار نہیں ہے, ان کو ہمارا دین چاہیے, اور وہ دین چاہیے جو اصلی دین ہے. اب ہم ہیں اس مقابلے کے اندر, آپ پاکستان کے اندر ہیں, آپ اس مقابلے کے اندر اتر آئے ہیں. جس مقابلے کے اندر آپ اترنا نہ بھی چاہتے ہوں تو آپ ہیں بہرحال. اب کیا خواہش نہیں ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے, اللہ کی طرف سے دیوی نصرت ہونی چاہیے؟ کہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں خدائی اصولوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہم لوگ؟ ہم لوگ نہیں معلوم کیوں جس دین کی خاطر لڑ رہے ہیں اس دین سے استفادہ نہیں کر رہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. یعنی فرض فرمائیے اگر میں ایک گھر کی خاطر کسی سے لڑائی کروں, ایک کیس چل رہا ہو, 30 سال سے ایک کیس چل رہا ہے اس گھر کے اوپر, اس گھر میں مجھے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزارنی چاہیے؟ تو پھر میں لڑ کس بات کے لیے رہا ہوں؟ اس گھر سے مجھے کچھ تو ملنا چاہیے. ایک دین کی خاطر ہماری جان جا رہی ہے, وہ دین کی خاطر ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, ہم دین کی خاطر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس کے بعد اس دین سے ہدایت بھی نہیں لے رہے, اس دین پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر اس دین کے لیے لڑ کیوں رہے ہیں؟ پھر یہ دین ہے جو ہمارے سامنے ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے, یہ کہتے ہیں استغفار کرو تم. اب ممکن ہے کوئی سننے والا ہم پر یہ اعتراض کرے کہ آپ لوگوں کو میدان سے نکال کر حجروں کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں. جیسا کہ جیسے ہی ہم عبادات معنویات کی بات کرتے ہیں تو لوگ اچانک یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ سیاست کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, وہ اچانک یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کا معاشرتی شعور ہم سے زیادہ ہو رہا ہے. اس خاطر ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم تو لوگوں کو معاشرے سے نکال دیں گے اور وہ معاشرے کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے بعض اوقات تعجب سے ان سے کہنا پڑتا ہے کہ ایکسپرٹیز میری ہیں, تمہارے پاس شعور زیادہ آ گیا الحمدللہ رب العالمین. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں لوگوں کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ میدانوں سے نکلیں, دشمن کے مقابلے سے نکلیں, ظلم کے مقابلے سے نکلیں, اپنے اپنے حجروں کے اندر اور دعائے قنوت کے اندر کھڑے ہو جائیں اور دشمن سے کہ ہمارے سر پہ گردانے پہ چلاتے رہو چھریاں؟ میں کبھی کہوں گا, کیوں کہوں گا؟ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میدان کے اندر تو اترے ہوئے ہیں, تہذیب نفس کیوں نہیں کر رہے جس کے بعد اللہ کی طاقت نصیب ہو جائے, اس کو کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی میدان میں تو آنا ہی آنا ہے نا. جو آج مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر کسی کی آبادی کے اوپر حملہ ہو تو کیا صرف نمازی مقابلے کے لیے جائے گا؟ کیا صرف پرہیزگار مقابلے کے لیے جائے گا؟ بھئی جو پرہیزگار نہیں ہے, نمازی نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کا گھر بھی اجڑنے والا ہے, وہ بھی تو مقابلے پہ جائے گا. اب جب کہ مقابلہ کرنا ہی ہے تو خدا نے متعال کے دین سے نصرت کیوں نہیں لے رہے؟ اس پاکیزگی کو کیوں نہیں حاصل کرتے جس کے بعد خدا کا دین بھی نصرت کرے؟ اور یہ پاکیزگی کا راستہ خدا نے خود بیان کر دیا ہے. تو اعزان محترم ہمارے پاس راستے میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں. استغفار کرو اللہ کے حضور. سورہ ہود آیت نمبر 52, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و آل. ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور اے قوم استغفار کرو اپنے رب کے حضور اور پلٹ کراؤ اس خدا کی طرف, تمہارے لیے آسمان کو گردش میں لائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری طاقت میں مزید طاقتوں سے اضافہ فرمائے گا. اسی طرح سورہ ہود میں آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اسی لہجے کے ساتھ, اَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اپنے رب کے حضور استغفار کرو اور خدا کی طرف پلٹ کے واپس آؤ. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, ایک خاص مدت تک تمہیں دنیا بھر کی نعمتیں نصیب کر دے گا. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا متاعا حسنا کو آپ کے سامنے کیسے تعریف کروں. خدا کسی وسیلے کو کہے یہ بہت خوبصورت وسیلہ ہے جو میں تمہیں دوں گا, نہیں معلوم وہ کیا دینے والا ہے. خدا نے مثال کا انداز ہے, کبھی کہتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا, کبھی کہتا ہے باغ دوں گا, اس کے بعد کہتا ہے جو تمہارا دل چاہے گا نا وہ سب دوں گا. اب اس میں کچھ اور ہو جاتا ہے, کبھی وہ فرماتا ہے میں تمہاری دولت کو بڑھا دوں گا, اس کے بعد کبھی کہتا ہے تم اگر یہ کرو نا زمین و آسمان کے خزانے خدا کے پاس ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اب بڑھانے کی بات نہیں کر رہا, کہتا ہے زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں. اس آئے کریمہ کے اندر خدا نے فرمایا تم استغفار کرو, اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ, تمہیں متاعا حسنا خدا نے مطال دے دے گا. اب نہیں معلوم یہ متاع حسنا کیا چیز ہے, نہیں معلوم کون کون سے وسیلے ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے, اور ان تمام چیزوں کو مشروط کر دیا خدا نے ایک سادہ سی بات سے, استغفار کرو. اب اس آخری لائن پر پہنچتے ہوئے استغفار میں خدا چاہتا کیا ہے, پریکٹیکلی استغفار کیسے کرنی ہے. آپ اور میں یہاں پر ہیں مثال کے طور پر اپنے اپنے محلوں گھروں کے اندر, میں استغفار کرنا چاہتا ہوں, استغفار کیسے کروں, سادہ سا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم نے استغفار کے اوپر کئی آیات کریمہ دیکھ لی. فرض کر لیتے ہیں یہاں پر لوگ کچھ لوگ کنونس ہو گئے کہ ہاں ہمیں استغفار کرنا ہے. اب ہمارے سامنے صرف ایک مشکل رہ گئی ہے, استغفار کس طرح سے کرنا ہے, استغفار کے مقدمات کیا ہیں, استغفار کا عمل انجام کیسے پائے گا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کو ایک دن کروں اور پھر نہ کروں اور پھر کبھی اور کر لوں, اس کی تاثیر بہت کم ہے. آپ کو اللہ کے نظام میں جو کچھ کرنا ہے مستقل کرنا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ارادے کے بہت مضبوط ہوتے ہیں, جیسے ہی کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر بس زندگی بھر کے لیے طے کر لیتے ہیں اب یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں فوج میں, تو ان سے بات کبھی نماز شب کے اوپر ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مجھے پتا ہے کہ میں جب ایک دن شروع کروں گا تو پھر زندگی بھر کروں گا, لیکن میں بس سوچ سمجھ کے شروع کروں گا. اور کہنے لگے میں نے نماز کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ مجھے پڑھ لینا چاہیے, پھر ایک دن سے میں نے شروع کی, آج تک نہیں چھوڑی ہے. اب میں نماز شب میں بھی یہی ہوگا, ایک دن شروع کروں گا ساری زندگی چلے گی. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. اگر وہ لوگ ہیں جن کا ارادہ مضبوط ہے, انہوں نے شروع کرنا ہے ایک دفعہ پھر ساری زندگی کرنا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے, ہم میں سے اکثر لوگوں کے ارادے کمزور ہوتے ہیں. ایک دن شروع کرتے ہیں دوسرے دن ہمت ہار جاتے ہیں, دو تین دن کرتے ہیں شروع میں جوش و جذبہ ہوتا ہے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ مت کیجیے گا, کم سے شروع کریں لیکن پائیدار رکھیں عمل کو, اپنی زندگی میں اصول بنا لیں, کم کریں ہمیشہ کریں, چاہے کم ہو, کم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے. ایک روایت اس معاملے کے اندر شاید رہنما بن سکتی ہے. روایت نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کوئی عمل کرو 360 دن مسلسل کرو, اس کے بعد تمہارے وجود پر اس کے اثرات پڑیں گے. اس روایت میں یوں لکھا تھا کہ تمہارے وجود میں 360 رگیں ہیں, ہر دن کا عمل تمہاری ایک رگ کو متاثر کرے گا. میں کہتا ہوں ہمیں نہیں معلوم یہ کون سی رگوں کی بات ہے, ظاہر ہے یہ ان رگوں کی بات نہیں ہے جس کے اندر خون دوڑ رہا ہے, ان رگوں کی بات نہیں ہے, پھر وہ 360 سے بہت زیادہ ہے, 360 کلومیٹر سے بھی شاید زیادہ ہی ہوں گی. یہاں رگیں کچھ اور مطلب ہوں گی. نماز غفیلہ کا تاثیر بہت مشکل ہے کہ خون جن رگوں میں دوڑ رہا ہو ان کے اوپر ہونا ہو, شاید یہ وجود کی کوئی اور رگیں مراد ہوں گی, شاید ہمارے مانوی وجود کے کچھ پہلو مراد ہوں گے, شاید ہماری روح کے کچھ پہلو مراد ہوں گے. لیکن بہرحال ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جو کام کرنا ہے مستقل کرنا ہے, یہ پہلا معاملہ ہے. تو آپ کہیے میں ہر روز 10 دفعہ استغفار کروں لیکن مستقل کروں, پھر یہ نہ ہو کہ میں اس کے اندر ایک دن کروں اور ایک دن نہ کروں, مستقل کروں. آیا وقت طے ہونا چاہیے کہ ایک خاص وقت میں کریں یہ بہتر ہے, یا اس وقت کو تبدیل کرتے رہیں یہ بہتر ہے؟ ایک خاص وقت میں کریں وہ بہتر ہے, ایک خاص وقت میں کریں. مثال کے طور پر سوچ لیں میں فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوں یا فجر کی نماز سے پہلے فارغ ہوں تو میں اس میں استغفار کروں, یا نماز کے بعد استغفار کر لوں, یا ظہر کے بعد, یا عشاء کے بعد, یا سونے سے پہلے کر لوں. جو مستقل کرنا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں سکھیں, اس کی تاثیر ہمارے وجود کے اوپر زیادہ بہتر ہے. اب یہ استغفار کیسے کریں, اور اچھی استغفار کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر آپ نے کبھی مفاتیح الجنان کے اندر نماز جعفر تیار کا بیان دیکھا ہو جو جمعے کے دن ظہر سے پہلے کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور نہیں معلوم کون کون سے کاموں کے لیے، تو اس میں لکھا ہے، ایک آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے اور مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائیں تو اس بات کی نشانی ہے کہ خدا نے دعا قبول کر لی ہے۔ نہیں معلوم آیا واقعا آنسوؤں کا نکلنا خدا عند مطالعہ نے کیوں نشانی رکھا ہے، اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہ رہے، صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آنسوؤں کا آنا ایک نشانی ہے، بھارت یہ ایک نشانی ہے۔ اچھے استغفار کی کیا نشانی ہے؟ میں اسی سے مدد دوں گا، اچھے استغفار کی یہ نشانی ہے کچھ نہ کچھ دل میں غم آئے گا، ہنستے کھیلتے استغفار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی واقعا اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہتا ہے اس کے دل پہ بھی اثر ہوگا، اس کے بدن پہ بھی اثر ہوگا۔ زندگی کو یوں ہی گزارتا رہے اور سمجھ رہے میں مستغفرین میں سے ہوں، ایسا مشکل ہے، ایسا ہاں بہلانے کے لیے تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کم سے کم امید دلائیں کہ ٹھیک ہے میں وہ نہیں بناؤں جو بننا چاہیے لیکن کم سے کم راستے میں تو ہوں، ہاں اس کے لیے برا نہیں ہے، نہ بھی آئیں آنسو تو کوئی بات نہیں ہے، کرتا رہے۔ چونکہ یہاں پر ایک اور وعدہ ہے خدا نے مثال کا، روایات کی صورت میں، روایات میں کہا ہے کہ من جد وجد، جو مسلسل کوشش کرے گا وہ کہیں نہ کہیں پا لے گا، اور کہتے ہیں جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا رہے کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ تو ٹھیک ہے کوئی کہے مجھے استغفار میں آنسو نہیں آتے ہیں، ایسے ہی کرے، لیکن کرے تو صحیح ہے۔ اچھا آپ استغفار کے وقت ایک نشانی پتہ چل گئی کہ بھائی اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اور آپ کے دل پر غم طاری ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ سوال یہ غم طاری ہوتا کیسے ہے؟ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے میں استغفار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ کے حضور گریہ کروں لیکن گریہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی راز ہونا چاہیے۔ ہاں اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پہلے اس کو دیکھنا چاہیے میں جن گناہوں پر استغفار کر رہا ہوں اس پہ کوئی شرمندگی ہے میرے دل کے اندر؟ ممکن ہے ان گناہوں کے میرے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہ بنی ہو۔ ایک دفعہ عملاً میرے ساتھ ہوا ہے، میں ایک استاد کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں گناہ گار انسان ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ میں نے کہا مجھے استغفار کرنا چاہیے، کیسے استغفار کروں، کس طرح سے استغفار کروں؟ کہنے کہ اس کا طریقہ یہ رکھو کہ ایک دن صبح سے شام تک وقف کر لو اپنی آنکھوں کے گناہوں کی استغفار کے لیے۔ مثال کے طور پر تم سوچو تم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہوں گے، حتی الامکان جتنا ممکن ہے ان گناہوں کو یاد کرو اور خدا سے استغفار کرو، خدا معاف کر دے، مجھے نہیں کرنا تھا لیکن میں کر گزرا ہوں۔ کہنے کہ ایک دن وقف کر لو اپنی آنکھوں کے گناہوں کے استغفار کے لیے، جتنے گناہ یاد کر سکتے ہو یاد کرو، ہر گناہ پر خدا سے کہو خدا معاف کر دے، میں نے غلط کیا، تیری معصیت کی ہے، میں تیرے بندہ ہوں، مجھے بندگی کرنی تھی، میں مخالفت نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک دن وقف کرو، جتنے تم نے اپنی زبان سے گناہ کیے ہوں گے ان کے اوپر استغفار کرو۔ اور بات انہوں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ کبھی عبادت میں لذت ہے کبھی عبادت میں لذت نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب تک وجود کے اندر گناہوں کے اثرات ہیں تم مستقل ترقی نہیں کر سکتے، ایک جگہ تک پہنچو گے بعد تمہیں گناہ کھینچ لیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو مستقل ترقی کرو، آگے تک بڑھتے چلے جاؤ، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، پہلے پچھلے گناہوں پر استغفار مکمل ہو جائے۔ تو پھر یہ سوال ہوا کہ کیسے اطمینان حاصل کریں گے پچھلے گناہوں پر استغفار کر لیے؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ دینا کہ میں 100 دفعہ استغفار کیا، 1000 دفعہ استغفار کیا یہ کافی نہیں ہے، سارے گناہ یاد کرو۔ پھر ان سے کہا گیا کیسے ممکن ہے انسان سارے گناہ یاد کر لے، ہمارا حافظہ نہیں ہے اتنا کہ اچھا کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر سکیں۔ پھر حل یہ بتایا گیا کہ ہر عضو کے لیے ایک دن وقف کیا جائے، اور ایک دن اس عضو کے لیے گناہوں کے اوپر استغفار کیا جائے، حتی الامکان یاد کیا جائے، بعد میں خدا سے اس پر بھی استغفار کیا جائے کہ خدا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں نے تیرے گناہوں کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ میرے ذہن میں رہ جائیں، یعنی میں نے گناہوں کو اتنا کم سمجھا۔ یہ استغفار کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو ایک بنیادی استغفار ہے کہ اپنے وجود کی پاکیزگی کے لیے، جو اب تک گناہ ہوئے ان سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد ممکن ہے کوئی پوچھے میں روزانہ استغفار کیسے کروں؟ ایک روزانہ کا استغفار بھی تو ہوگا. چلو یہ تو ایک دن میں نے ایک اس کے لیے وقف کیا, ایک دن ایک اس کے لیے. اب مثال کے طور پر جیسے آج کا دن ہے, آج کا دن ختم ہوا, کل کا دن شروع ہوگا, یا آج کی رات اگر کوئی استغفار کرنا چاہتا ہے تو کیسے استغفار کرے؟ مثلا میں یوں ہی سوچ لیتا ہوں, وہ 70 دفعہ کہنا چاہتا ہے استغفر اللہ ربی و توب الیہ, یا 70 دفعہ خدا متعال سے کہنا چاہتا ہے الہی العاف العاف. 300 دفعہ میں نے کہا دعا قنوت کے اندر مستحب ہے. کیا کرے؟ حتی الامکان کوشش کرے 24 گھنٹوں میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کو ہدف بنا لے کہ خدا میں نے 24 گھنٹے وقت گزارا, اس میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوئے ہوں گے, یا تو کوئی گناہ ہوا ہو اس کو یاد بھی ہو. ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی بعض اوقات پوچھنے والا کہتا ہے مولانا ہم نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, ہم استغفار کس پہ کریں؟ میں سوچتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں, جس کو مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں, اور یہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس نے گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے کون معصوم ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے گناہ نہیں کیے؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مجھے اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں. بس پہلے کام یہ کریں کہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں دیکھیں کون سے کوئی گناہ ہوئے ہیں, علنی گناہ, واضح گناہ, اس کے اوپر استغفار کر لیں. مثلاً اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن پہ استغفار کر لے؟ یہی کہ زندگی فائدہ مند نہیں رہی ہے, یہ خود استغفار کی گنجائش ہے. زندگی کا ایک اچھا اثر ہونا چاہیے, ہمیں بندگی و خدا میں آگے بڑھنا چاہیے. کیا وہ روایت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ, بچپن سے ہم نے روایت سنی ہے جس کے 2 دن برابر ہوئے وہ ہلاک ہو گیا, کون سی ترقی حاصل ہوئی ہے؟ میں نے 24 گھنٹہ وقت گزارا, میں کتنا خدا کا قرب حاصل کیا. بہت ساری چیزیں استغفار کرنے کے لیے, اپنی زندگی کے اوپر, اپنے ماحول کے اوپر, ایسے گناہوں پر جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے ہوں, ایسے اعمال کو جو مجھے کر لینے چاہیے تھے میں نے نہ کیوں, اور میں نے شاید کہیں پہ عرض کیا تھا اپنی عبادتوں پہ استغفار کرے. چونکہ جس پائے کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں یہ اہانت لگنے لگتی ہے بعض اوقات, یہ خود ایک اہانت لگتی ہے. جس انداز سے ہم قرآن کریم سے پیش آ رہے ہیں, جس انداز سے ہم نماز سے پیش آ رہے ہیں, جس انداز سے ہم اللہ کی دوسری نشانیوں سے پیش آ رہے ہیں, وہ خود لگنے لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ بھی ایک کوئی اہانت ہو گئی شاید. تو بہت سارے موارد بن جائیں گے استغفار کرنے کے لیے. دل سے استغفار کریں گے تو خدا و متعال کی طرف سے خود بخود ایک حزن نصیب ہوتا ہے, ایک غم نصیب ہوتا ہے, اس غم کے نتیجے میں ایک لذت نصیب ہوتی ہے. یہ لذت ایک عجیب لذت ہونی چاہیے, اس کے اوپر لوگ پتہ نہیں کیا کچھ قربان کر دیتے ہیں, نہیں معلوم یہ کیسی لذت ہونی چاہیے. ہمارے لیے بعض اوقات کتنا سخت ہوتا ہے قرآن کریم کھول کر ایک صفحہ پڑھنا, لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے یہ. اور ہم انہی انسانوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری طرح کے انسان ہیں, 2-2 گھنٹے دعا قنوت میں گزار دیتے ہیں. یعنی عملاً میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو دعا قنوت میں دعا کمیل پڑھتے ہیں, خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے دعا قنوت, طواف کرتے ہوئے دعا کمیل, ابو حمزہ شمالی پڑھنے والے لوگ, ان کو کیا مزہ آ رہا ہے اس میں, اور وہ ہمیں کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ اعزان محترم, یہ وہ اللہ کے قوانین ہیں جن کے اوپر یہ دنیا چل رہی ہے. تقوی اور پرہیزگاری خدا کا ایک قانون ہے. چونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, محدود وقت ہے, اس محدود وقت کے اندر ایک ٹاپک اچھی طرح بول لینا, یہ مجھے زیادہ بہتر لگا کہ میں 10 ٹاپک کہوں اور کوئی بھی پورا نہ کر سکوں. بہت سارے قوانین ہیں. صبر اللہ کا ایک قانون ہے, ان اللہ مع الصابرین, خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تقوی خدا کا قانون ہے, اپنے لیے اللہ سے امید لگا کے رکھنا یہ خدا کا قانون ہے. جو خدا سے اچھی امید لگا کے رکھے گا اصولوں کے تحت, خدا تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا کرے گا. یہ سب قوانین الہیہ ہیں, اور ان قوانین کے اوپر نہیں معلوم کتنا کچھ کام انجام دیا جا سکتا ہے اور اپنی طاقتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. آخر میں بس اتنا عرض کروں گا, شیعہ قوم کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. اہل بیت کے ماننے والے کے اوپر واجبات اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں 3-4 وقت نماز پڑھ لی, 2-4 صفحے قرآن کریم پڑھ لیے, روزہ زکوٰۃ, معاملہ ختم ہو گیا. اگر صرف یہ ہوتا تو خدا نہ کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے قائم کی گئی ہے. ہم نے کیا دیا انسانیت کو؟ خدا متعال ہمیں یہاں پہ پہنچانا چاہتا ہے. بس عزیزان محترم ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہونی چاہیے، ہماری ذمہ داریاں محدود نہیں ہیں اتنی محدود جتنی ہم سمجھ رہے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کا ادراک ان کی ادائیگی کے نتیجے میں خدا تعالی ہمیں اس مقام کے اوپر پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی، جو خدا تعالی نے منظور رکھا ہے انشاءاللہ. انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ کچھ مقابلہ منعقد کیا گیا تھا جس کی تقسیم انعامات کا اب اس وقت سیشن ہوگا، چند منٹس کے لیے یہ تقسیم انعامات انجام پائیں گے. اس دوران میں آپ لوگوں کے پاس پیپرز وغیرہ موجود ہوں گے، اور آپ اگر پیپرز کے اوپر اپنے کوشچن لکھنا چاہیں تو آپ کوشچن لکھ لیجئے، تو ہم ان دونوں کاموں کو ایک ساتھ کر لیں گے. آپ اپنے کاغذوں کے اوپر اپنا سوال لکھ لیجئے، اور تقسیم انعامات کی تقریب یہ جو چند منٹس کی یہ بھی انجام پا جائے گی، اور اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کے سیشن کو منعقد کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.